الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا سید عالم کی بارگاہ میں درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تاریخ نزول قرآن اور قرآن کریم کے مضامین کے اور قرآن کریم کی تاریخ کے جستہ جستہ اور مختلف مختلف گوشوں سے ایک تحقیقی ایک تاریخی اور ایک عشقی اور حبی خلاصے کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ کل کی نشست میں تاریخ قرآن کے حوالے سے حروف مقطعات کے نزول کی چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی گئیں اور قرآن کریم کے مضامین کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی ہدایات کا جو سلیقہ ہے اور جو پیغام کا جو سلسلہ ہے اس کے دو بنیادی گوشے ہیں کہ بعض اکثر آیات وہ ہیں کہ جس میں مضامین اور باتوں کو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، وہ واضح دلالت ہے اور بالکل صاف اور ظاہر باتیں ہیں، جو عقائد کی باتیں ہیں، جو عقیدے اور ایمان کی باتیں ہیں اور جو احکام کی باتیں ہیں جو ہمارے عمل سے متعلق ہیں۔ وہ آیات جس میں واضح طور پر شریعت کو ذکر کیا گیا، اسلامی نظریات کو ذکر کیا گیا، وہ محکمات کہلاتی ہیں، محکمات، اور اس کو آیت محکم بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات قرآن مجید کی وہ، اور یہی قرآن کریم کی اصل مقصود باتیں ہیں، اور بعض آیات وہ ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اسرار و رموز اور غیب کے اشارات سے متعلق ہیں، یا پھر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر اور تشریح میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا یہی معنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ آیات اپنے معنی کو پیش کرنے کے لیے ہماری ذہنی استطاعت اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ معنی ہمارے لیے ہماری جدت فکر اور قلت فہم کی بنا پر، وہ معنی ہمارے لیے بہت ہی ستر میں، بہت ہی پوشیدہ، بہت ہی اخفا میں رہتا ہے، اور ان آیات کے مجموعے کو متشابہات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آیات محکمات اور آیات متشابہات، اسرار اور غیب اور حقائق اور علوم خمسہ، مفاتح الغیب، یہ تمام چیزیں متشابہات کے اندر ذکر کی جاتی ہیں۔ بعض آیات متشابہات کے اندر وہ ہیں کہ جس کی تشریح اور معنی کو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، اور مومنین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ محکم آیات کی تفسیر کو زیادہ سمجھتے ہیں اور متشابہات میں الجھتے نہیں ہیں، متشابہات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جو اس کا اصل معنی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانتے ہیں، اس پر وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور متشابہات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس سے کوئی نظریہ عقیدہ نہیں نکالنا چاہتے، اور ظاہر سی بات ہے وہ پہلے سے اتنے پوشیدگی کے اندر ہے کہ اس سے کوئی نظریہ یا عقائد کی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اہل حق کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آیات محکمات ہی کو پیش کرتے ہیں، آیات متشابہات کے اندر نہیں الجھتے۔ لیکن قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جن کے دل ٹیڑے ہیں اور جو فتنہ چاہتے ہیں اور جن کی نیتوں کے اندر فساد ہے، وہ ہمیشہ محکم باتوں کو چھوڑ کر متشابہات کے اندر الجھانا چاہتے ہیں، اور وہ متشابہات جس کے معنی کوئی حتمی نہیں ہے، اس میں لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح کے قرآن کے اندر ید اللہ کا لفظ ہے, اللہ کا ہاتھ, وجہ کا لفظ ہے چہرہ, تو ہاتھ ید ہاتھ ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے, وجہ چہرے ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے. ایسی کئی اور آیت, استوا علی العرش, استوا یقیناً متمکن اور بیٹھنے کے معنی میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن اس کا اصل معنی جو اس آیت میں مراد ہے وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. اور ہاتھ سے کیا ہاتھ مراد لیا جائے, اور کیا اس کا پنجہ شمار کیا جائے, بازو تک لیا جائے, جسم مانا جائے, انگلیاں مانی جائے, یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے محال ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کلمات قرآن کے اندر ذکر ہوئے, استواء علی العرش کا کلمات قرآن کے اندر موجود ہے, وجہ کا لفظ اللہ کے لیے موجود ہے, ید کا لفظ اللہ کے لیے موجود ہے, مارنے کا لفظ اللہ کے لیے موجود ہے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, تو پھینکنے کا لفظ اللہ کے لیے موجود ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی شان شان نہیں. اس لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو اس کا حقیقی معنی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی حتمی بات ہمارے سامنے واضح نہیں کہ اس کا کیا معنی ہے, لہذا اس میں ہم نہیں الجھتے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا مسئلہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, اس کو بھی علماء نے آیات متشابہات میں لکھا ہے اور فرمایا کہ ان چیزوں کو چھیڑا نہ جائے اور اس کو بحث نہ بنائی جائے. لیکن آپ اپنے گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے فرقے اپنے مذہب کو انہی آیات پر بنائے ہوئے ہیں اور وہ محکمات کو چھوڑتے ہیں جو واضح طور پر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق جو واضح باتیں, اس سے کنارہ کشی کر کے اللہ کے لیے ہاتھ چلنا پھرنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ کچھ دن پہلے میں نے اس بات کو دیکھا, تبلیغی جماعت کے بڑے مشہور مقرر ہیں, نام لینا تو پسند نہیں کرتا لیکن میں آپ کے سامنے صرف واضح کرنے کے لیے, طارق جمیل نام ہے, لوگ اس کو بڑا محقق اور عالم سمجھتے ہیں, لیکن درجنوں خرافات اس کی باتوں کے اندر اس قسم کی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو زمین پر آ جا, ہم تیرے سر پر تیر ڈالیں, تیرے پاؤں دبائیں, تیرے ہاتھ دبائیں. جس طرح کچھ دن پہلے وہ 9/0 کا دورہ کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے جملہ یہ کہا کہ تم یہ قتل و غارت گیری کر رہے ہو, اللہ سو نہیں رہا, اللہ جاگ رہا ہے. تو اس قسم کے گھٹیا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے کہ سو نہیں رہا جاگ رہا ہے, یہ جسمانیت کی طرف غمازی کرنے والی چیز ہے. تو تبلیغیوں کو چاہیے کہ بستر لوٹا اٹھا کر جس خدا کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پہلے اس خدا کے لیے جملہ بولنے کے طریقے کو پہلے وہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کلمات کون سے استعمال کیے جائیں گے اور کون سا ایسا لفظ ہے جو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق ہے. تو ان لوٹا بستر والوں سے آپ یہ پوچھا کریں کہ جناب یہ جملہ بول کر تو آپ کے خود ایمان کا لوٹا نکل جاتا ہے, اس لیے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے لیے جملے کیا کہنے چاہیے. اور قرآن نے ایسے لوگوں کو مذمت کی اور فرما وبا قدر اللہ حق قدر ہی, ان نادانوں نے کیا سمجھا جو اللہ رب العالمین کی قدر تھی. اور اللہ رب العالمین کو وما قدر اللہ حق قدر ہی, یہ اللہ کی وہ قدر نہ کر سکے جو اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھی. تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر ایسے لوگوں کو گویا کہ زجر و توبہ کا نشانہ بنایا ہے کہ جس طرح یہود اللہ کے لیے فقیر کا لفظ بولا کرتے تھے. مجھے کسی تبلیغی کی جانب سے پیغام آیا کہ اگر طارق جمیل نے یہ کہا کہ جناب آسمان سے اللہ اتر جائے آ جائے, واضح کیسٹ موجود ہے, یا اللہ موسیٰ نے بھی بلایا تو نہیں آیا, ہم بولتے تو آ جا تاکہ لوگ مان لیں, یہ لفظ اللہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں؟ تو بہت بڑا مولانا وہ ہوتا ہے جس کی زیادہ تقریریں ہوتی ہیں, جس سے ادب آتا ہے, جس سے سلیقہ آتا ہے. داڑھی رکھنے سے اگر مولوی ہو جاتے تو بارڈر پار سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے تو کیا آپ اس کو مولوی کہیں گے؟ ایک میں اللہ کی محبت کے تقاضے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں اپنے موضوع کو ادھر لے جا کر برباد نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات اللہ کی عزت اور حرمت کی ہے, ٹھیک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جو ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے, لہٰذا یہ مومن کا معیار ہے. کوئی ہمارے باپ کے لیے گھٹیا لفظ بولے تو ہم اس کا گربان پکڑتے, کہتے ہیں اس لفظ نہیں, اس لفظ سے ہمارے باپ کو یاد کرو. تو جو اللہ رب العالمین کے لیے ایسے گھٹیا کلمات کہے جو اللہ رب العالمین کے شان میں شان نہیں ہے اور ہم برداشت کرتے ہیں گونگے اور گونگا شیطان بن کر ہم خاموش بیٹھے رہتے, تو کیا اس کا سوال ہم سے نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے جب ہم مغفرت کا سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہے گا کہ جب میرے شان میں لوگ گندے جملے کہتے تھے تو تمہیں اگر مجھ سے عشق تھا تو اس کی وضاحت تو کرتے, اس کی مذمت تو کرتے, تو لہذا خالصتاً اللہ کی محبت میں میں ان جعلی لوٹے بازوں کی مذمت کر رہا ہوں کہ انہوں نے داڑیاں تو رکھ لی, مونچھیں تو منڈ لی, گنجے تو ہو گئے اور لوٹے بستر اٹھا کر یہ بھٹکتے تو رہے, لیکن ان ظالموں کو پہلی سیڑھی نہیں پتا کہ رب کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے. ان کے تھانوی صاحب جب رب کو یاد کرتے تو کہتے ہیں یہ اللہ میاں, جس کو اللہ کو میاں کہتے ہوں گے تو جن کو رب کے لیے القابات کہنا نہیں آتا, تو جناب آپ کہیں کہ جناب. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ضروریات میں سے ہیں اور یہ لوازمات میں سے ہیں, عقائد کی ضروریات میں سے ہیں. کوئی کہے شاہ صاحب آپ نے اتنا سخت کیوں کہا, سخت ہم نے بات کو واضح کرنے کے لیے کہا. ایک شخص جو جہالت کی بنا پر بکواس کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو عزت اور عظمت اور معظم جگہوں پر بٹھایا جا رہا ہے تو پھر اس کو ہلایا بھی اسی طریقے سے جائے گا. اگر کوئی نادان آدمی غلطی کرے تو ہم پیار سے اس کو پچکار کر سمجھا کر اس کو بہلا کر کہیں گے نہیں بیٹا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, لیکن ایک حساس اور ذمہ داری کے منصب پر بیٹھ کر ایسے گھٹیا لفظ بولے تو پھر اس کے ہوش ٹھکانے کے لیے ایسے لفظ بتائے جائیں گے جو سیدنا فاروق اعظم نے کل ایک امام کی گردن اتار دی تھی, کیونکہ جیسا منصب ہوگا اس کو مخاطب کرنے کے طریقے بھی ویسے ہی ہوں گے. اس لیے کہ جب تمہیں جب آداب آتے نہیں تھے تو تم اس منصب پر آئے کیوں؟ یہ کوئی عام منصب ہے؟ تقریر کوئی عام منصب ہے؟ تبلیغ کوئی عام منصب ہے کہ شلوار گھٹنے تک اٹھا کر سر کو گنجا کر کے اور ریون کے پھیرے لگا کر کے بندہ اتنی صلاحیت پا لیتا ہے کہ وہ تقریر کرے گا؟ آگے موضوع آئے گا. امر بالمعروف و نہی المنکر کرنا کیا اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں؟ ہر قسم کے لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ یہی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے میراثی تھے, گانے گاتے تھے, اور آپ جناب جو ہے کہ علم حاصل کیے بغیر وہ میڈیا پر چپک گئے اپنے ان سعودی ریالوں کے قانون پر, اور آپ دیکھیے میڈیا پر بیٹھ کر وہ اللہ کے لیے ایسے جملے بولتے ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ اس پر اگر کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اس بیچارے کا بھی مان گیا. تو میرے کہنے کا زاویہ سمجھ رہے ہیں, میں اس چیز کو قانون کے تحت حل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی حساس منصب کی بے حرمتی ہوگی اور کسی ذمہ داری منصب پر جب غیر اہل لوگ آئیں گے تو پھر جس منصب پر میں بیٹھا ہوں تو اس منصب پر اس کو مخاطب کرنے کا یہی طریقہ ہوگا متنبہ کرنے کا. اور یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ اور اس قسم کا معاملہ کیا جائے گا کہ جنہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ خدا کو کس طرح یاد کیا جائے گا اور گاؤں کے کونسلر کو کس طرح یاد کیا جائے گا. جس لفظ سے ایک اوباش قسم کے اپنے لونڈے دوست کو یاد کیا جاتا ہے, اس لفظ کو اگر خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے لیے عقیدت کا کیا گوشہ رکھا جائے؟ جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور حرمت نہیں. آپ کی ملائیت کے اختلاف سے ہٹ کر میری بات سنیں, یہ کرسی اور سب کے فرق سے ہٹ کر میری بات سنیں, تو یہ وہ سارے تقاضے میرے دوستو جو اس ممبر پر بیٹھا ہے اس پر بھی عائد ہوتے ہیں, جو نیچے بیٹھے ہیں ان پر بھی عائد ہوتے ہیں. تو لہذا جو متشابہات ہیں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے, اور ایسا لفظ کہ جس میں جسمانیت کی بھی بو آتی علماء نے منع کیا ہے. جس طرح کہ بعض نعتخواں یہ نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لا شریک ہے لیکن درود میں ہمارے ساتھ شریک ہے, علماء نے اس کو بھی منع کیا کہ اس میں بھی شریک سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ اللہ میرے دل کے اندر ہے, اس سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ اندر ہونا جگہ, یہ سارا جگہ مکانیت کے اندر قید کے معنی کو پیش کرتا ہے. یہ کہنا کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے, اس کے مقابلے پر موضوع لفظ ہے کہ ہم تمام اللہ کے حضور حاضر ہیں. ہم تمام اللہ کے حضور حاضر ہیں. تو یہ وہ آداب ہیں ابتدائے توحید کے, جب کلمہ پڑھ لیا جاتا ہے تو یہ سارے آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ ذکر الہی کے آداب ہیں جو ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہیں. تو وہ متشابہات کہ جس کا معنی نہ بن سکے, ریونڈی کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیے آپ ریون والے جو ہیں تبلیغی, وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک آدمی تھا وہ اللہ رب العالمین کے لیے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ یا اللہ, ان کے مولویوں نے جواب میں, جب ہم نے بولنا شروع کیا تھا ان کے مولویوں نے جواب میں یوٹیوب پر یہ کلپ ڈالے, انہوں نے کہا جی طارق جمیل صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے جی وہ تو بنی اسرائیل کے دور میں ایک آدمی تھا, وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا اور اللہ کو یاد کر کر کہتا تھا کہ یا اللہ میں تو میرے پاس آ تو میرے میں تیرے پاؤں دباؤں, میں تیرے سر میں تیل ڈالوں. حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا تو نے کیوں اس کو ڈانٹا؟ وہ میری محبت میں یہ جملے بول رہا تھا. تو کہا یہ تو ہے. میں نے کہا جس طرح تم جعلی ہو ویسی جعلی روایتیں پڑھتے ہو, جس طرح تم دو نمبر ہو ویسی دو نمبر روایتیں پڑھتے ہو, تم میں اگر دم خم ہے اس روایت کو صحیح ثابت کر دو. کیا نبی کو نہیں پتا کہ توحید کے تقاضے کیا ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ نبی نے منع کیا اور رب نے یہ ارشاد فرمایا. پہلی بات تو یہ ساری اسرائیلی روایتیں موضوع اور منڈرت روایتیں ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ساری اسرائیلی باتیں, لیکن تبلیغیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیار محبت اور اچک کے یہ کرو گے تو جنت سے بھی اوپر چلے جاؤ گے, اس قسم کے من گھڑت فضائل بیان کر کے وہ لوگوں کو گھیرنا چاہتے ہیں. اگر کھری کھری شریعت کی باتیں کریں جو حق کے ساتھ ثابت ہے تو کم لوگ آتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے بندر بانٹ جھوٹے خواب اس قسم کی ساری باتیں بناتے تاکہ دونوں کو لوگوں کو زیادہ جھوٹ بول کر لالچ دیا جائے, اور پھر کہا جائے تو دین کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں یار, اگر دین کے لیے جھوٹ بولیں تو لوگ ہمارے پاس آ جائیں تو حرج کیا ہے. تو یہ لوگوں کو گھیرنے کے جھوٹے طریقے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جھوٹی روایت بیان کر لی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوا. یہ ہرگز بکواس اور غلط بات ہے, ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. اور پہلی بات کہ اللہ کے لیے جہاں ہاتھ کا لفظ آیا ہے یا چہرے کا لفظ آیا وہ متشابہات ہے, اور متشابہات کے مکمل طور پر پڑ جانا اور اس میں بحث کرنا یہ بد مذہبیت ہے, یہ الہاد ہے, بے دینی ہے. اور قرآن نے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ہدایت نہیں فتنہ ہوتا ہے, اس لیے وہ آیت محکمات کو چھوڑ کر آیت متشابہات کے اندر الجھتے ہیں. تو وہی ہمارا موضوع یہاں پر چل رہا ہے کہ آیت محکمات اور آیت متشابہات کی تقریر. ہمارا یہی ہے کہ ہم شکار نہیں کرنا چاہتے, جو شریعت کا حق ہے وہ سیدھا جوں کا جوں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتے ہیں, اور آپ کو اس بات پر اجاگر کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے. جہاں لچک ہے وہاں حد درجے کی لچک دکھائی جائے گی, لیکن جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں لچک نہیں ہے. اس میں لچک اور نرمی یہی ہے کہ جو سلیقہ ہمیشہ سے امت کر رہا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے, جو قرآن نے ذکر کیا, جو حدیث میں آیا, جو ہمارے اکابر اصحاب اور اولیاء نے ذکر کیا ہے اسی کو ملحوظ رکھا جائے. اپنے سے ہٹ کر ہندوانہ مذہب بنانا کہ اس کو بھگوان بھی کہو پھر کہو مکھن بھی چوری کرتا تھا, تو میں نے کہا تبلیغی ہو شاید تم اس کو قبول کر سکتے ہو, لیکن مسلمان ایسے کلمے اپنے رب کے لیے قبول نہیں کر سکتے. تو تمہارا مذہب ہندوؤں سے بہت قریب لگ جاتا ہے کہ جناب وہ ایک طرف بھگوان بھی کہتے ہیں پھر مکھن چور بھی کہتے ہیں, تو تم ایک طرف خدا بھی کہتے ہو پھر کہتے ہو تو آ جانا, تو آتا کیوں نہیں ہے, آ کر دکھا دے سب کو, اور تو آ جائے تو ہم تیرے پاؤں دبا لیں, تو ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھے تو زمین آسمان گھومنا شروع ہو جائے. یہ ساری بکواس ہی تبلیغی جماعت مدنی مسجد میں بیٹھ کر بکواسات کرتے رہتے ہیں, میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں ان کے. تو میں نے کہا یہ تمہارے پڑوسی ہندو اور برہمن مذہب میں تو جائز ہوگا, لیکن جو محمدی دین ہے اور جو موحدین ہے ان کے نزدیک اللہ رب العالمین کے آداب ہے اور رب کریم کی ذات کے جب آداب ہے تو اس کو پکارنے, اس کو یاد کرنے اور اس کے ذکر کے بھی آداب ہیں. تو آیت محکمات کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کی عدالت انصاف کے اندر پیش کر دی ہے. آپ تمام قرآن سنت کو جاننے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اب اس پر آپ غور کیجئے کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا حضرت محمد بن سیرین کے حوالے سے کہ پہلے علم لینے سے دیکھو کہ کس میراثی سے علم لے رہے ہو, یا کسی خاندانی سے علم لے رہے ہو. میراثی سے علم لوگے تو جس سے وہ گانا بجانے والے اور تالیاں پیٹنے والوں کو جو تعریف کے جملے کہتا تھا وہی جملے وہ خدا کے لیے بھی بولے گا, لیکن خاندانیوں لوگوں سے ملو گے کہ جو خرافات اور فسق سے پاک رہے ہیں وہ ادب کے جملے جو قرآن میں ذکر ہوئے وہی اپنے رب کے لیے کہے گا. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تعلیمات اور وہاں کی تعلیمات, امام احمد رضا کے تراجم اور وہاں کے تراجم, بنیادی فرق یہ ہے کہ جو تقدیس الوہیت ہے اور جو تقدیس رسالت ہے اس کو ملحوظ جس نے رکھا ہے ترجمے کے اندر وہ کنز الایمان ہے, جس کو کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں. مودودی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اللہ یستہزی, اللہ مذاق کرتا ہے. آپ کو میرے جملے برے لگ رہے ہیں, رب سے محبت ہوگی تو کوئی بات بری نہیں لگے گی. وہ شخص برا لگے گا کہ جو رب کے لیے جملے برے بول رہا ہے کہ اللہ یستہزی, اللہ مذاق کرتا ہے, تو یہ جملے کے اللہ رب العالمین کے لیے کہے جائیں گے. اسی سے آگے قرآن کے اندر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو مذاق خود قرآن کہتا ہے جاہلوں کا طریقہ ہوتا ہے, تو یہ مذاق کا لفظ اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ تو میں صرف آپ کے لیے غیرت ایمانی کے حوالے سے بتا رہا ہوں, یہ قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن کے تمام تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ, اور جو سلیقہ اور طریقہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. صرف رٹا لگانا پھرنا اور مسلح پر اپنے سر کو رگڑنا اور جو تقاضے اور آداب ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ شیطان کی طرف سے گمراہی ہے. دین کو جب اپنائیں تو مکمل طور پر اپنائیں, اور اس میں پہلی چیز کیا ہے وہ اللہ کا ادب, اس کے حضور اس کو ذکر کرنے کا ادب, اس کو پکارنے کا ادب, اور اس کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا اور لہجہ اور کلمات اور شائستہ جملے کو ملحوظ رکھنے کا ادب ہے. اور یہی ہمارا مقصود ہے, اور میں آپ کو اور کچھ نہیں سمجھانا چاہ رہا, یہی کہنا چاہ رہا تھا. اب آئیے اس طرف, میں نے کل آپ کی خدمت میں تاریخ قرآن کے حوالے سے ایک بات پیش کی, آج ایک نیا موضوع حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑا حساس اور اہم موضوع ہے, وہ آپ کی خدمت میں یہاں پر ذکر کر دی. میں نے اس پر بڑی تفصیلی تقریریں کی ہیں. تقی عثمانی کے والد صاحب نے اپنی کتاب ہے ان کی تفسیر کی معرفت القرآن, تقی عثمانی اس وقت بہت بڑے چیمپئن ہیں, ان سے آپ نیٹ پر پوچھے جا کے سوال کریں, اس بات کو ذکر کریں کہ آپ کے والد گرامی نے وَإِنَّ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کی تفسیر میں لکھا کہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں, سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں. تو کسی عالم سے پوچھیں کہ اللہ کے لیے حاصل کرنا بولا جائے گا؟ کیونکہ حصولی علم کسبی علم ہوتا ہے. حصولی اس کو کہتے ہیں جو کسب سے محنت سے حاصل کیا جاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کا علم کسبی نہیں ہے. تو پہلے آپ اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان بنے ہوئے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ خدا کے لفظ کیا بولا جائے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کہ سارے علوم اللہ کو حاصل ہیں, اللہ کے علم حصولی نہیں ہے, اللہ کو حاصل ہیں. تو حاصل وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا, حاصل وہ ہوتا ہے جس کو حصولی کہتے ہیں. اور کسی چیز کو پانے کے دو طریقے ہیں, اس میں سے ایک کسبی طریقہ جو ہوتا ہے وہ حصولی طریقہ ہوتا ہے. رب کریم کو علم جو ہے وہ بذات خود ہے, حصولی نہیں ہے.
تو تم چلے تھے نبی کے علم غیب پر بریلویوں پر فتویٰ لگانے، تو تم تو خود خدا کے علم کے قائل نہیں ہو جو اس قسم کا جملہ کہہ رہے ہو. اور یہ کہنا کہ جناب جسے تقلید الایمان کے اندر جملہ لکھ دیا، بنیادی بات بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے مسئلے تو اپنی جگہ پر ہے، صرف ابتدا جو شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو میں نے کہا تمہارے شیٹ کہتے ہیں، جمع کے لفظ اللہ کے لیے بول رہے ہو، جمع کے لفظ اللہ کے لیے بولتے ہو. آج تک کبھی بزرگوں نے یہ لفظ اس طریقے کا سلیقے کا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر بندے کی توجہ نہ ہو تو ایسا لگے کہ کسی شیٹ صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے چندہ دیا اور وہ فرما رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا؟ ذرا خیر سے سوچیں آپ، اس میں کتنی غیر مانوسیت ہے رب کریم کے حوالے سے. اور جو اس کی ذات یکتا تنہا اور مفرد ہے، یعنی انفرادیت اس اعتبار سے کہ کوئی وجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی ذات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنے وجود ہیں وہ ممکنات ہیں اور اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور خدا کی ذات جو ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک، وہ واجب الوجود ہے، وہ خود سے ہے اور ساری کائنات اس کے اذن عام سے ہے، اس کا ہونا ضروری، اس کا نہ ہونا محال ہے. اور لیس کمثلی شے، نہ کوئی جملہ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی ذات، نہ کوئی مکان، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے رب کریم کو تشبیہ دیا جائے. یہ جملہ کہنا کہ یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے غیب معلوم کر لیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ صاحب اگر غیر معلوم کرتے رہیں گے تو وہ کون سا خدا ہوگا جس کو پہلے سے سب پتا ہوگا؟ اگر اللہ کو بھی غیب معلوم کرنا پڑے گا تو وہ کون سی ذات ہوگی جس کو پہلے سے پتا ہو؟ یہ سب لکھا گیا کتابوں میں. تو صرف میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی منزل ادب کی ہے، پہلی منزل ادب کی ہے، سلیقے کی ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز بات کو ملحوظ رکھا جائے، قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، جو اللہ رب العالمین کی عزت و شان ہے، جو اللہ رب العالمین کا مقام ہے، ان ظالموں نے اس مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اپنے تئی جملے بولنا شروع کر دیے ہیں. تو لہٰذا تبلیغ کا اگر شوق ہے تو پہلے توحید کے تقاضے اور آداب کو کسی عاشق اور کسی مومن کی خدمت میں بیٹھ کر پڑھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اس کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہے. آج نزول قرآن کے حوالے سے جو ہماری بحث ضمناً اس حوالے سے چل رہی ہے، وہ جمع قرآن کے حوالے سے ایک منفرد بحث ہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہے تھے کہ جمع قرآن، قرآن کی ترتیب اور تدوین کی تقریباً ساری باتیں ہو چکی، اب قرآن کی شاگردی سے اور قرآن سے اپنا رابطہ جوڑنے کے لیے ایک اور اہم رشتہ یہاں پر آ رہا ہے جو تاریخ کے قوانین کے حوالے سے ہے کہ قرآن کو جو مرتب سید عالم نے کیا ہے اس کے کئی طریقے رہے ہیں. ایک تو اس کو زبانی یاد خود کیا، صحابہ کو کرایا، اور ایک اپنے سامنے بٹھا کر صحابہ کو لکھوایا، دو، اور ایک جتنا قرآن اتنا اس کو فوراً چند صحابہ کی ذمہ داری تھی کہ ہر مسلمان کے گھر میں پہنچایا جائے. یہ تین طریقے قرآن کریم کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور پاک کے اندر کر لیے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حفظ قرآن کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، کیونکہ نماز میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو وہ آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں اور اس کی تلاوت سے اس کے کلمات یاد رہتے رہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس قوم پر قرآن اتر رہا ہے وہ اہل عرب ہے، اور اہل عرب بہت غیر معمولی حافظے کے مالک ہوتے ہیں، بڑے بے نظیر اور بے مثال ان کا حافظہ ہوا کرتا ہے، ہزاروں ہزاروں اشعار وہ چند منٹوں میں یاد کرنے کے یعنی عادی ہوا کرتے ہیں. اور عرب کے اندر لکھت پڑھت کا سلسلہ کم تھا، لیکن حفظ کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اور ایک ایک شخص کو پورے پورے کئی کئی پشتوں تک کے نسب یاد ہوتے تھے کہ اس کا باپ وہ ہے، اس کی اولاد اتنی، وہ وہاں سے آیا، وہ وہاں سے آیا، یعنی بڑا غیر معمولی حافظہ اہل عرب کا رہا ہے. اور جب اسلام میں آ چکے ہیں اور ایمان کا نور مل گیا ہے تو اس حافظے میں چار چاند اور لگ گئے، وہ صلاحیت اور ترقی کر گئی. اور محدثین کو اگر آپ دیکھیں، جس طرح حضرت امام احمد کو اگر آپ دیکھیں تو ہے عربی النسل، امام احمد کو اگر آپ دیکھیں تو 12 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں. آج کا کمپیوٹر جو اس بات پر بات کرتا ہے، اور جناب جو ہے کہ سیریز مختلف سلسلہ احادیث کی نکالی جاتی ہے، وہ تمام امام، وہ ساری ایک طرف اور امام احمد کا حافظہ ایک طرف، 12 لاکھ حدیثیں. اور 12 لاکھ جو حدیث ہیں نا، میں پیرنٹس کو، ایک ہوتا حدیث اور ایک ہوتا متن حدیث. حدیث تو وہ ہے جس کو ٹیکسٹ آف بک کہا جاتا ہے کہ جناب جو متن وہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں وہ رواد جو ہے، وہ جو راوی ہے، وہ حدیث کا ایک دوسرا شعبہ ہوتا ہے. تو ایک تو حدیث کا متن ہے، جو بک کا متن ہے، جو سرکار کا فرمان ہے، جو اس کا خاص متن ہے، اور ایک اس کو نقل کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں. تو 12 لاکھ حدیثیں، پھر اس کے ساتھ راویوں کو یاد رکھنا ہے اور راویوں کے اساتذہ کو یاد رکھنا ہے، ان کے سقم کو، ان کی جرح و تعدیل کو یاد رکھنا ہے، ان کے مرتبے، ان کے تمام اچھائیاں جو اسماء الرجال کے اعتبار سے ہے، جرح و تعدیل کے اعتبار سے، ثقات کے اعتبار سے جو ہے، وظوف کے اعتبار سے جو ہے، اس میں نخت کے اعتبار سے جو ہے، جرح کے اعتبار سے جو ہے، اس تمام چیزوں کو مستحضر رکھنا، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کو اگر آپ دیکھیں تو 12 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں. امام بخاری کے بارے میں کس طرح آیا کہ دیکھیے نا کہ 2 لاکھ سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھی، اس سے آپ نے تنقیح کی، یعنی اس میں سے چنا ہے آپ نے بخاری کے لیے احادیث، 7500 حدیثیں لی ہیں جو مقررات لائی ہیں، اور اس میں سے جو تلخیص اس کی ہے وہ 4000 کے قریب احادیث کی ہے، جو صحیح بخاری شریف کے اندر 4000-4500 اس کے لگ بھگ جو احادیث بنتی ہے جو بخاری کے اندر رکھی ہے آپ نے، تو یہ ساری احادیث جو سیدنا امام بخاری نے، تو یہ حافظہ ان لوگوں کا اس قدر بے نظیر و بے مثال تھا. اور صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں بالتدریج اس موضوع کے قریب آپ کو لے جا رہا ہوں، لیکن وہ باتیں پہلے بتا رہا ہوں جس سے آپ پہلے سے مانوس ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، یہ تو جل و قدر جو خلفاء راشدین ہیں اور صحابہ ہیں اجلہ، یہ تو حافظ قرآن تھے. جو آیتیں اترتی تھی وہ فوراً یاد کر لیا جاتا تھا. لیکن اس میں اہم نقطہ یہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے صرف حفظ پر اور کتابت پر قناعت نہیں کی، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو اتنی تیزی سے چلایا کہ جتنا قرآن مکے میں اترا ہے اتنا قرآن کچھ بھی ہو جائے ہر مسلمان کے گھر میں جانا چاہیے. اب وہ ہرن اور بکری کی جو جھلی ہے اس کو سکا کر باقاعدہ اس کے اوپر تحریر کا سلسلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح شانے کی ہڈی کے اوپر باقاعدہ اس پر سلسلہ ہوتا تھا، باریک پتھروں کے اوپر سلسلہ ہوتا تھا، کاغذ دستیاب ہو جائے تو اس پر تحریر کا سلسلہ ہوتا تھا، کھجور کی لمبی لمبی ٹہنیوں کی خوبصورت قسم کی کٹائی کی جاتی تھی اور اس کے اوپر قرآن آیات لکھی جاتی تھی. تو یہ تمام صحابہ کرام کے پاس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہوتے ان کے سامنے تحریری سلسلہ ہوتا اور حضور اس کو خود لکھاتے، اور تازہ تازہ، میں پھر عرض کر دوں کہ تازہ تازہ نازل شدہ آیات کی نقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کے گھر پہنچاتے. اس لیے آپ نے دیکھا کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے آؤ جس کے پاس جو رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور اپنے دور کے اندر جو ایک تو حضور کے پاس خود موجود ہے، ایک تو جل قدر صحابہ جو ان کے پاس موجود، ایک سارے مسلمانوں کے گھر میں بھی پہنچایا جا رہا ہے، پھر قرآن کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اور قرآن بیاض عثمانی کیسے ہو سکتا ہے. جو لوگ قرآن پر شک کرتے ہیں کہ 10 پارے اڑا دیے اس میں سے اور یہ بیاض عثمانی عثمان کے قصیدے ہیں، تو میں نے کہا جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے اور جبریل امین جس کو لے کر آئے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی جگہ نہیں ہے، اور اس کی حفظ اور اس کے تحفظ کا اہتمام حضور نے کتنا کیا ہے کہ صرف یاد ہی نہیں کروایا کہ اس میں کوئی ملا دیا جائے، لکھوایا بھی، اور صرف لکھوایا نہیں ہے، ہر چھوٹے بڑے سب مسلمان کے گھر پہنچایا ہے. تو کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جو عقلی تقاضے، جو اسبابی اور جو زمینی طریقے ہیں کسی چیز کو محفوظ کرنے کے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کسر کو جانے نہیں دیا. دار ارقم، جس طرح کہ میں نے پہلی بھی عرض کی آپ کی خدمت میں، آپ سیرت پڑھتے رہتے ہیں، سید عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے حضور کو روکنے کی کوشش کی، اور تقریباً 3 سال کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی مکان میں محصور ہو گئے. پورے مکہ نے آپ سے کھانا پینا لینا دینا بات چیت ہر چیز کا بائیکاٹ، اور اسی میں سیدہ ختیجہ کا بھی مثال ہو گیا، آپ کے شفیق چچا کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ ایک بار در بار، صدمہ در صدمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر ہے، اور کافروں نے پورا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے کہ باہر نظر آئیں گے تو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. اب مسلمانوں نے اپنا ایمان محفوظ رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے، خاموشی سے سارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اشارہ. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب روانہ ہوئے قریش مکہ کے کہنے پر، اور اس وقت جب آپ نے تلوار لی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جانے لگے، اور یہی واقعہ جو ان کے ایمان کا بنا تھا، تو دار ارقم کی طرف ہی جا رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ راستے میں ایک صحابی نے خود کہا پہلے اپنے گھر کی قبر تو لو، تمہارا ارادہ ہے کہ تم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہے ہو، لیکن تم اپنے گھر کی خبر لے رہے ہو. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن بھائی سعید جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر وہیں سے لوٹے ہیں. دیکھیں کتنی، میں پھر عرض کر دوں کہ کتنا پوری ناکہ بندی ہے حضور کے لیے، لیکن پھر بھی قرآن گھر میں پہنچ رہا ہے. کتنی باریک بینی اور کتنے زبردست انداز میں حضور نے دار ارقم میں کام کیا ہے. نہ کوئی بندہ دار ارقم میں جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے، لیکن پھر بھی تازہ تازہ جو قرآن اتر رہا ہے وہ رات کے کسی بھی پہر میں حضور لکھوا کر صحابہ کرام کی جو پوری شناخت حضور کے پاس تھی، ان کے گھروں کے اندر وہ قرآن پہنچایا جاتا تھا کہ بس تلاوت کرو اس کی، تلاوت کرو اس کی، تلاوت کرو، نمازیں قائم کرو، چاہے وہ ایک دو دو رکعتیں پڑھی جا رہی تھی لیکن اس میں بھرپور انداز میں قرآن کو پھیلایا جا رہا تھا. اب دیکھیں جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے لیے تلوار اٹھا کر جا رہے ہیں، وہیں پر جب گھر کی بات پہنچتی ہے تو گھر پہ پہنچتے ہیں تو دروازے پر آواز خود وہ سنتے ہیں کہ آپ کی ہمشیرہ فاطمہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر سورۃ طہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں. اور سیدنا عمر جب گھر کے دروازہ کھول کے اندر آتے ہیں اور اپنی بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں، مار مار کے بہنوئی کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور بہن کو جب مار مار کے تھک جاتے ہیں تو بہن بھی کہتی ہے کہ آپ خطاب کے بیٹے ہیں تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اور چاہے آپ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو ہماری وابستگی ہے اس میں انقطاع نہیں آئے گا. یہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور فرماتے لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی وہ تو بتا دو، جو پڑھ رہی تھی. فرمایا نہیں، آپ ناپاک نجس ہیں، جا کے پہلے پاکی استعمال کیجیے، پاکی کیجیے. کیا کیجیے جی؟ پاکی کیجیے. لوگ کہتے ہیں جی بغیر وضو کے قرآن اٹھایا جا سکتا تھا، تو میں نے کہا اس وقت تو صرف وضو ہی کا مسئلہ تھا لیکن ناپاکی. فرمایا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ جائیں، آپ قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. تو صحابہ کا ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے، چاہے حدث اکبر ہو یا حدث اصغر، قرآن کی اس آیت کو انہوں نے عموم پر رکھا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک پاکی نہ ہو، چاہے وہ حدث اصغر کی ہو یا اکبر کی ہو، جب تک پاکی کا اطلاق بندے کے اوپر نہ آئے اس وقت تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر نے غسل فرمایا اور جب غسل کر کے جب آپ آئے تو سورۃ طہٰ کی آیت جو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی آپ نے پڑھنا شروع کی. مفسرین لکھتے ہیں یہ تازہ تازہ اتری تھی، لیکن سیدنا عمر کی جو ہمشیرہ ان کے گھر میں وہ پہنچی ہوئی تھی، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کے لیے مکمل ناکہ بندی تھی اور وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا تھا، لیکن کتنے خوبصورتی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے پیغام کو ہر ایک کے گھر میں پہنچایا. اس کا اشارہ میرے دوستو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے واقعے سے بھی آتا ہے. بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ یمنی ہیں، یمن میں جب حضور کا پیغام پہنچا تو یہ حضور سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے اندر معصور تھے، دار ارقم میں حضور معصور تھے. تو ابو موسیٰ اشعری خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ پیش کرتے ہیں، کہتے جب میں مکے کے اندر آیا ہوں تو دہشت کا کالم تھا، ہر ایک کا چہرہ چڑھا ہوا تھا، میں بڑا ڈرا کہ میں کسی سے پوچھ لوں وہ مجھے جان سے نہ مار دے. تو کسی طریقے سے مجھے کسی نے اشارہ کیا، حضرت علی جا رہے تھے، کہا یہ ان کے بھائی ہیں، یہ آپ کو ان تک پہنچا دیں گے. حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میرے آگے علی تھے اور میں پیچھے تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ آگے ہی دیکھ رہے تھے، اور فرمایا تم خاموشی سے میرے پیچھے چلتے رہو. اب دیکھیں ماحول کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن گھر گھر میں پہنچا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا واقعہ دیکھیں. سیدنا علی آگے دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ بات نہیں کرنا، بس جس طرف میں جا رہا ہوں خاموشی سے میرے پیچھے آتے رہنا، اور اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ کس کے پیچھے جا رہے تو جواب نہیں دینا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اتنا تنگ ماحول تھا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تھے، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پیچھے چلا، یہاں تک کہ حضرت علی دار ارقم میں داخل ہوئے اور میں داخل ہوا، اور سرکار کے رخ زیبا کو دیکھ کر میں مستفیض ہوا اور دار اسلام میں داخل ہوا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے میں جو اندازہ آپ کو لگانا چاہ رہا ہوں اور جو احساس دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس قسم کی سختی ہے کہ حضور کا کوئی نام لے نہیں لے سکتا مکے کے اندر، لیکن اس کے باوجود کس خاموشی کے ساتھ قرآن ہر گھر کے اندر پہنچ رہا ہے. یعنی حضور نے صرف یاد کرنے پر، لکھوانے پر میرے دوست اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی ترسیل کی، اس کو آگے تک پہنچایا ہے. اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو موبائل درسگاہ کہتے ہیں نا، کہ گھر گھر جا کر پڑھانا اور رابطے رکھنا، یہ صحابہ کی رات، سرکار رات کو تربیت کرتے تھے، سرکار رات کو صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے اتنے گھر میں تم جا کر قرآن پڑھاؤ گے، اتنے گھر میں تم جا کر قرآن پڑھاؤ گے. تو مکے کے اندر قرآن پہنچ بھی رہا ہے، لکھا ہوا پہنچ بھی رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے پڑھانے والے معلمین بھی پہنچ رہے ہیں. گھر گھر قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. اور اب اس کا دوسرا حصہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تو مکے کی زندگی تھی، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کس طرح محفوظ کیا گیا ہے، اس میں شک کیسے ہو سکتا ہے. اب آئیے جو اس کی تاریخ کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں. جب حضور مدینے آ گئے تو مدینے میں کام بڑھ گیا، اور مدینے میں جب حضور آئے تو ایسا نہیں کہ چار پانچ گاؤں والے رہتے تھے، اس وقت بھی مدینے کی آبادی مکے سے زیادہ تھی. یہ تاریخی جغرافی نقشہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، اس وقت بھی مدینہ شریف کی آبادی، یثرب کی آبادی زیادہ تھی. سید عالم نے یثرب پر قدم رکھ کر اس کو ہمیشہ کے لیے طابہ طیبہ اور مدینہ منورہ بنا دیا. لوگ پہلے یثرب کا نام سن کر بھاگتے تھے کہ وہاں جانے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ جگہ منحوس ہے، لیکن سید عالم نے یہ قدم رکھ کر مشکل کشائی فرمائی، اور اب وہ جگہ جہاں پر انسان جانا گوارا نہیں کرتا تھا، اب جبریل بار بار آنا گوارا کر رہا ہے، وہ جبریل کے لیے رشک جبریل بن گیا ہے، وہ مقام ایسا ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو اب مدینہ منورہ جو طیبہ بن گیا، طابہ بن گیا، شفا بن گیا، تو مدینہ منورہ آنے کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام بہت زیادہ بڑھ گیا تو مدینہ میں کئی قبیلے آباد تھے، اس میں سے بنو نجار قبیلے کے اندر حضور نے قیام فرمایا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے اندر سرکار نے قیام فرمایا، اور حضرت ابو ابی انصاری کا جو مکان تھا اس میں قیام کیا، اور اصلا وہ حضرت ابو ابی انصاری کا مکان تھا ہی نہیں، وہ تو اس بادشاہ کا تھا جس نے تقریباً 1000 سال پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ کو خرید لیا تھا، اور اس نے کہا تھا اپنے علماء سے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آخری نبی جلوگر ہوں گے، اگر میری ان سے ملاقات ہوئی، میں رک جاتا ہوں کچھ دن کے لیے، یمن کا وہ بادشاہ، اور میری ان سے ملاقات ہو جائے تو میں ان سے ضرور ملاقات کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سرکار کے لیے وہ گھر اس نے خرید کر رکھا، لیکن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 1 مہینے تک وہ رکھا رہا، لیکن اب وہ اگر یہاں رک جاتا تو پھر پوری سلطنت کا دار و مدار تو اسی پر تھا۔ تو اس نے خط لکھا، اور خط لکھ کر جس کے حوالے وہ گھر کیا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندانی جو بزرگ تھے، ان کے ہاتھ میں وہ خط دے دیا، کہا چلو میں نہ رہا، اگر میں چلا بھی گیا اور میری زندگی میں اگر وہ نبی مکرم آ جائیں تو یہ میرا ایمان کا خط ان تک پہنچا دینا، ورنہ یہ خط آگے چلتا رہے گا۔ یہ بات اسی گھر کے چند لوگوں کے درمیان موجود تھی، یہ تقریباً سیرت کی کتابوں میں ہے، ابن عساکر میں بھی لکھا ہے اس کو۔ اب وہ 1000 سال سے خط ایک چھوٹی سی صندوقچی جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ منتقل ہوتے ہوئے آتا رہا، چائے کی برنی جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، پوٹ، ٹی پوٹ، تو اس کے اندر منتقل ہو کر وہ آگے بڑھتا رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے اور یثرب کے اندر وہ صحابہ جن کو حضور نے منا میں مسلمان کیا تھا، وہ شخصیات، کیونکہ حضور حج کی فرضیت سے پہلے بھی حضور نے اپنی زندگی میں کبھی حج نہیں چھوڑا، یہ الگ بات ہے کہ باقاعدہ محمدی شریعت میں حج جو ہے وہ بالکل 9 ہجری کے قریب جا کر فرض ہو رہا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی جو آپ کا معمول تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 53 سال مکے میں گزارے ہیں تو 53 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مکے میں گزرے ہیں، تو جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ذمہ داریاں اپنے چچا کی طرف سے سنبھالنا شروع کی ہے، تو اس وقت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منیٰ میں جانے کا ایک معمول رہا ہے، اور جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا تو اعلان نبوت کے بعد تو یہ بالکل اتفاقی بات ہے اور اجماعی بات ہے کہ 12 سال کے لگ بھگ کا جو عرصہ ہے اس میں جب بھی ذوالحجہ کا مہینہ آیا تو کافروں کے اندر کسی بھی طریقے سے حج کی رسم دین ابراہیم کے حوالے سے موجود تھی، مانا کہ وہ شرکیہ اور دیگر اور خرافات میں آگے تھے، تو منا میں دور دور سے، یمن سے، شام سے اور یثرب سے لوگ آتے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد منا میں 3 دن حضور قیام فرماتے تھے اور جو نئے نئے قافلے آتے ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں 7 بن معاذ، 7 بن عبادہ، یہ کم مسلمان ہوئے، یہ سب منا میں مسلمان ہوئے، سرکار نے بھی ہجرت نہیں فرمائی ہے، اور ہجرت میں 3 بیت عقبہ، بیت ثانی کے جو صحابہ ہیں جن کی تعداد، جن کو قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں جن کو سبقت والا کہا ہے، وہ انصار میں سابقین وہ ہے کہ جنہوں نے منا میں اسلام قبول کیا۔ آج بھی اگر ہم منا جائیں تو جب منا داخل ہوں گے اور آپ کا چہرہ جمرات کی طرف اور خیموں کی طرف ہو، یا آپ کا چہرہ مزدلفہ کی طرف ہو، اور جب آپ پیچھے سے آ رہے ہوں گے تو آپ جمرات میں آنے سے پہلے الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی، چھوٹی سی بنی ہوئی مسجد عقبہ اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ذکر کی جاتی ہے جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، پہلی نشست میں 7 یا 8، دوسری میں 12، تیسری میں 70 لوگ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا۔ آپ بھی ذرا سوچیں نا، مدینے میں جن لوگوں نے استقبال کیا حضور کا، تلال بدو علینا کہہ کر، تو حضور کا تعارف تو پہلے ہو چکا تھا نا، اور حضور نے ہجرت کے لیے مدینے ہی کا انتخاب فرمائے، ابھی معذرت کے ساتھ تاریخ کو پہلے سے پیش کر رہا ہوں، اس لیے یثرب ہی کا انتخاب فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی، اس لیے کہ وہاں پر اسلام کی شمع اور حضور کی محبت کی شمع پہلے اجاگر ہو چکی تھی۔ تو یہ سارے صحابہ جو مسلمان ہوئے پھر وہ ہر حج کے اندر نئے لوگوں کو لے کر آتے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کی بات چیت ہوتی تھی، اور یقیناً جب وہ آخر میں 70 لوگ مسلمان ہوئے تو جب وہ مسلمان ہونے لگے تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بیعت سے انہوں نے کہا کہ حضور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے, فرما بولو صاحب کیا بات ہے. اور یہ اگر کبھی مجلس میں آ بھی جاتے تھے اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو گوارا نہ کرتے. ایک دفعہ حضرت سعد آئے اور ان کی برادری کے لوگ سارے مدینے کے لوگ بیٹھے تھے, سرکار نے پسند نہ فرمایا. سرکار نے فرمایا قوموا الی سیدکم و الی خیرکم, فرما کھڑے ہو جاؤ اور تعظیم کرو اپنے سردار کی جو تمہارا سردار آ رہا ہے. تو نجدی کہتے ہیں کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا. میں نے کہا تمہارے جیسا آدمی جو اپنی عزت کے لیے کھڑا کروائے وہ حرام ہے, لیکن جس کے دل میں عزت کی غرض نہ ہو اور وہ ہو دیندار آدمی تو اس کی عزت کے لیے کھڑا ہونا یہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی یہ سمجھے, مثال کے طور پر مجمع میں آئے اور سمجھے میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور لوگ میرے لیے کھڑے نہ ہوئے, تو حضور نے فرمایا اسے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. جو اپنے لیے قیام تعظیمی چاہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, لیکن جس کا ارادہ یہ نہ ہو لیکن لوگ خود اس سے محبت میں اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ اس کے علم کی تعظیم ہے, یہ اس کی بزرگی کی تعظیم ہے. اور علم اور بزرگی کی تعظیم اس کی ذات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے ہے. جس طرح آپ سید عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, تو حضور کی اس بارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ حضور کی عظمت کے لیے قیام ہے. اور حضور کا عظمت بذات خود نہیں ہے, وہ اللہ کے محبوب ہے. تو دراصل یہ اللہ کے حکم کی تعظیم ہے, تو لہذا قیام تعظیمی اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ دراصل رب کو راضی کرنا ہے. اب میرے دوست یہاں پر جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ان انصار میں سے سعد بن معاذ نے جب روکا, سرکار نے فرمایا تم کیوں روک رہے ہو؟ کہا حضور میں پہلے ان لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ دیکھم داخی میں کہ یہ مسلمان ہو تو میں بھی ہو گیا میں بھی ہو گیا, میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار نے کہا پوچھے. تو ان 70 سے حضرت سعد نے پوچھا کہ سنو میری بات, تم جس شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو نا اس کے بعد امتحان شروع ہو جائے گا. جو دنیا تمہارے لیے وسیع ہے نا یہ تنگ ہو جائے گی, یہودی تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے, اور جو یہودی ہے وہ تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے, اور تمہارے ساتھ یہ بھی کریں گے, تمہارے ساتھ معیشت کا بائیکاٹ کریں گے, اور تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا معاملات کریں گے. جو دنیا بھی تمہیں حسین نظر آ رہی ہے یہ تمہیں ویران نظر آئے گی, تو سوچ کر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا جی ہم اس کے لیے تیار ہیں, اگر ہمارے قدموں میں ہمارے گھر کی دہلیز پر ہمارے بچوں کو بھی ذبح کر دیا کہ دین کے لیے, تو ہم بچوں کو تو قربان کریں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہمارا بھی ایک مطالبہ رسول اللہ سے ہے. ساتھ سے کہنے لگے آپ حضور کی خدمت میں کہیے ہمارا بھی ایک مطالبہ ہے, آپ کا یہ مطالبہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہر قسم کی قربانی دیں گے لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ہمارا بھی مطالبہ ہے. سرکار نے فرمایا پوچھو کیا مطالبہ ہے؟ کہ حضور جب اللہ رب العالمین اسلام کو عروج دے گا اور کبھی آپ ہمارے علاقے میں جلوگر ہوں گے تو پھر آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہمارا علاقہ چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے. سرکار نے کہا تم اپنے وعدے کو نبھاؤ اور گنبد خضرا میں میرے آقا اس وعدے کو نبھا رہے ہیں. میرے آقا کا شہر تو مکہ ہے, میرے آقا تو وہاں پیدا ہوئے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آبائی علاقہ مکہ ہے. مدینہ منورہ جو ہے تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال ہے, اور اصل میں سیدہ آمنہ جو ہے وہ تو شامیہ ہے, اور وہاں سے یہ قبیلہ آ کر جو ہے یہ سرب کے اندر آباد ہوا ہے. تو سرکار کا تو یہ ننیال ہے, لیکن آپ کے والد گرامی اور آپ کا پورا خاندان, آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہاشم, یہ تو سارے مکے کے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس فتح مکہ ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے لوٹنے لگے اور کھڑے تھے تو انصار کو دیکھا کہ ان کے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں پر افسردگی ہے, کچھ رو رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا, فرمایا تم کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور آج تو مکہ آزاد ہو گیا ہے, پہلے تو آپ کو یہاں سے جانے کے لیے لوگوں نے کہا, اب تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ بھی نہیں سکتا, تو ہمارے دلوں میں یہ غم ہے, ہمارے دلوں میں یہ غم ہے کہ حضور آپ مکے میں تو نہیں رہ جائیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں, تم نے بدر میں اپنی تاریخ رقم کی ہے, تم نے احد میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے, تم نے غزوات و سرائے میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے, آج یہ پورا مکہ محمد رسول اللہ کی نالائن تلے آ چکا ہے اور حکومت آ چکی ہے. پھر حضور نے مکے کی طرف دیکھا, فرما مکہ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں, تو میرا محبوب وطن ہے, لیکن تجھ میں بسنے والے لوگوں نے مجھے نکالا ہے. اہل مدینہ سے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ بدر و احد میں پورا کیا ہے, محمد رسول اللہ آج اپنا وعدہ پورا کرتا ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود اپنی مستقل رہائش مکے میں نہیں رکھے گا بلکہ مدینہ منورہ میں رکھے گا. آج دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جل وغیرہ ہیں, اور انصار کے ساتھ جو حضور نے وعدہ کیا ہے قیامت تک, اور حضور فرماتے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میری قبر جو ہے وہ شک ہوگی. اور جس طرح تم ابو بکر کو میرے دائیں جانب اور عمر کو میرے بائیں جانب دیکھتے ہو, اسی طرح ہم اپنے قبروں سے نکلیں گے اور بقیع کی طرف جائیں گے, اور بقیع کے سارے قبرستان سے اٹھنے والے لوگ ہمارے پیچھے روانہ ہوں گے, پھر سارے لوگ جمع ہو کر میدان محشر میں جائیں گے, اور پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. یہ پورا ایک تفصیلی گویا کہ ایک واقعہ ہے. تو مدینہ منورہ میں آخری چند باتیں, مدینہ منورہ میں آنے کے ساتھ ہی اب جو بنیادی بات یہاں پر جو منفرد بات اور جو تاریخ کے اندر ذکر کی گئی اور عموماً یہ لایا نہیں جاتا، میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مدینے میں آنے کے ساتھ کام بہت بڑھ گیا. سرکار نے سب سے پہلے جو مرکز بنایا وہ مسجد نبوی کو بنایا، اور مسجد نبوی میں جو چبوترہ صفا تھا وہ سب سے پہلی درسگاہ اور اسلام کا مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا مرکز بنا. دن رات صحابہ اکرام وہاں پر شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، دیگر اور صحابہ کو دیکھیں، ان کا اوڑھنا بچھونا سب وہیں پر تھا اور وہ وہیں پر جلبگر ہوا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کئی تعداد میں وہاں پر جلبگر ہوتے تھے. لیکن اب جب تعداد بڑھنے لگی تو حضور نے صحابہ اکرام کی مشاورت بنائی اور فرمایا کہ اب نئی مساجد بنائی جائے. قبا تو پہلے تعمیر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اب نئی مساجد بنائی جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر مساجد کا انتظام شروع کیا، اور مساجد ہی کے اندر مدرسے شروع ہو گئے پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور ان مساجد کے اندر عورتوں کے لیے، نابالغ اور بالغ بچوں کے لیے قرآن کریم اور اس کے پڑھانے کا طریقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر جا کر اس چیز کو دیکھیں. اور اس میں باقاعدہ ذمہ دار صحابہ تھے جو حضور کو شام کو آ کر رپورٹ پیش کرتے تھے کہ آج حضور فلاں صحابی نے فلاں مسجد میں جا کر درس دیا، بتاؤ اس نے نماز کتنی لمبی پڑھائی تھی، بتاؤ اس نے نماز کیسی پڑھائی تھی، لوگوں پر گراں تو نہیں گزرا، لوگوں کو قرآن سمجھ میں تو آ رہا ہے، تلفظ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بعد مغرب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سماعت فرمایا کرتے تھے. چند ذمہ دار صحابہ جن کے ہاتھ میں پوری مساجد کا کنٹرول تھا اور وہ اس پر نگرانی کرتے تھے، اور باقاعدہ جو پڑھانے والے ان کی رپورٹ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے کہ حضور فلاں مسجد کے اندر اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، فلاں قبیلے کے اندر ان کی اتنی خواتین کو قرآن پڑھنا آ گیا ہے، فلاں قبیلے کے اندر حضور یہ ہو گیا ہے. یہ ساری خبریں لا کر پیش کی جاتی تھی. ان میں جو سب سے بڑے صحابی ہیں وہ حضرت عبید بن کعب تھے. حضور نے ایک اور ذمہ داری، جہاں دیگر فضیلت آپ ان کی سن رہے ہیں، وہاں حضور نے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ ان مساجد کے اوپر ان کو نگران بنایا تھا کہ وہ سارے مساجد کی رپورٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر دیں، اور معاملات تاکہ جو غزوات اور بدر یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں اس کے لیے تو ہو رہا ہے، لیکن عبید بن کعب اور حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت یہ عظیم صحابی کہ جن کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائیں اور ان تمام چیزوں کو وہاں پر جمع کریں. اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کی خدمت کے وہ تمام امور ہیں، قرآن کی خدمت کے یہ تمام وہ امور ہیں اور قرآن کی خدمت کے وہ تمام معاملات ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رمضان، جس نے جتنا قرآن پڑھ لیا ہے محلے میں جگہ جگہ پر، جتنا قرآن پڑھ لیا، رمضان آ گیا، چلو اب سب مسجد نبوی چلو. اب قافلے دور دور سے امنڈ امنڈ کر آتے تھے، اور کیا مبارک سما ہے، سبحان آئے ہائے، ایک ہم جیسے ذلیل اور نکمے لوگ ہیں، اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ کے دور دراز سے قافلہ آ رہا ہے، کتنی پاکیزہ نیت اور کتنا خوبصورت سفر، قرآن سنانے جا رہے ہیں. کہاں؟ مسجد نبوی میں. حضور جل وغیرہ ہے نا، حضور کو سنائیں گے قرآن. آئے ہائے، بولے نا سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ فکر. اب دور دراز سے پورا سال جو پڑھا دیا گیا، پورا سال جو قرآن پڑھ گیا ہے، اب اس میں سب قافلے آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا وقت ہر ایک کو دیتے ہیں، جو میعاد کے اعتبار سے تھوڑا ہے لیکن ساری کائنات میں سب سے عظیم وقت وہی ہے. الفاظ ظاہر کے تحت میں نے یہ بات کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے صادر ہونے والی چیز کوئی تھوڑی نہیں ہوتی، سب خیر کثیر ہوتا ہے. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے وقت مختص کیا ہوا تھا، اب جو قبیلے آتے تھے ان کو سید علیہ السلام قرآن کا پورا سنا، ہاں پورا سال اتنا قرآن اترا، تم نے کتنا یاد کیا پورا سنا، تم نے کتنا یاد کیا پورا سنا. اچھا اب دوسرے کو دیکھنا ہے تو ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی، علی تم اس کا قرآن سن لو، عبید بن کعب تم اس کا قرآن سن لو، عبیدہ بن صامت تم اس کا قرآن سن لو، عبداللہ بن مسعود تم اس کا قرآن سن لو. یہ صحابہ کی تربیت بھی ہو رہی ہے تاکہ میرے بعد میرے دین کو اسی طرح تم نے چلانا ہے. تو یہ پوری ترتیب نزول قرآن کی خدمت کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اب میں پانچ یا چھ منٹ آپ کے مزید لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ نزول ترتیب قرآن کا موضوع یہاں پر ختم ہو جائے، اور کل سے انشاءاللہ حفظ کا ایک منفرد طریقہ جو حضور نے نکالا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں نے کل عرض کیا کہ قرآن کی کون سی آخری آیت ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں، کوئی قطعی بات نہیں، کیونکہ کسی کے علم میں نہیں تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے پھر یقین ہوا کہ قرآن مکمل ہو گیا ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کی کون سی آیت آخری ہے، جس پر میں نے مختصرا بہت قلیل بیان میں نے کیا ہے، تفصیل کا وقت ہمارے پاس نہیں تھا. اب قرآن کھجور کی شاخوں پر، توجہ چاہتا ہوں، کھجور کی شاخوں پر آ چکا ہے، اور لوگوں کے سینوں میں آ چکا ہے اور لکھوانے کے جتنے طریقے اس پر آ چکا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن کو ترتیب دے دیا تھا اور لکھنے کا آئیڈیا خود دیا. کس اعتبار سے؟ جس اعتبار سے رمضان میں دور کرواتے تھے. یعنی مانا کہ سورہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہ سورہ الگ پہلے اتری ہے, فلاں سورت بعد میں اتری ہے. لکھوایا حضور نے نزول کے اعتبار سے, توجہ ہے, لکھوایا حضور نے نزول کے اعتبار سے, لیکن رمضان میں پڑھایا ہے اس موجودہ ترتیب کے اعتبار سے. تو لہذا دونوں چیزیں حضور نے دے دی تھی کہ لکھا وہ تمہارے پاس ہے, کبھی وقت جمع کرنے کا آ گیا تو اس طرح جمع کرنا جس طرح محمد رسول اللہ رمضان میں پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, جس کو میں نے ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی, ترتیب تلاوت کے اندر میں نے سب سے پہلے درس کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد یہ سارا معاملہ صحیح چل رہا ہے. ہزاروں صحابہ حافظ قرآن ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں جلوگر ہیں. اب اس میں ایک طریقہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ عنہ پہلے خلیفہ بنے, تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کو جمع کرنے والی تین شخصیتیں ہیں. قرآن کو جمع کرنے والی, یہ تھوڑا طویل ہوگا, میں گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں تاکہ آئندہ موضوع میں اس چند حساس موضوع اس میں ہے اور وہ تفصیل طلب ہے. میں صرف عنوان گنوا کر آج کے درس کو ختم کروں گا اور کل انشاءاللہ اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کر دیں گے. اور یہ جو بنیادی بات امام شوتی نے بڑی پیاری پیاری نکات یہاں پر لکھے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ تک پہنچا گیا تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی ہوگی اور آپ کی زندگی کا سب سے سنہرا موقع ہوگا جو یہ جملے آپ سن لیں گے. اور میں سمجھوں گا کہ جناب واقعی میں یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہم کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی باتیں جو کتاب کے اندر قرآن کے حوالے سے بنیادی اور محبت اور ایمان کی باتیں جو رکھی ہوئی ہے وہ چن چن کر ہم سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. مقصد ہمارا کچھ نہیں ہے, صرف قرآن کے ساتھ ذوق اور محبت کا اظہار کرنا ہے. قرآن کو جمع کرنے کے لیے جہاں حضور نے یہ کیا ہے تو تین دور اور تین دفعہ قرآن کو ترتیب دینے کا سلسلہ ہوا, اور قرآن مجید کو مرتب کرنے کے لیے تین مرتبہ قرآن کو جمع کیا گیا. ایک حضور کے دور میں, ایک سیدنا صدیق اکبر کے دور میں, اور پھر سیدنا عثمان غنی سے لے کر قیامت تک جو قرآن رہے گا وہ آخری سورت جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا. تو یہ تین دور ہے قرآن کو جمع کرنے کے. پہلا دور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ہے, دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے, اور تیسرا دور پاک جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کو کسی نہ کسی حوالے سے آپ درس میں سنتے رہتے ہیں, لیکن چند علمی نکات ہیں, محبت اور عشق کے نکات ہیں جو انشاءاللہ العزیز میں کل جمع قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں نے آج کے درس میں آپ کی خدمت میں حروف مقطعات کے متعلق چند باتیں پیش کی. کل کے درس میں میں نے آپ کو ایک بڑی بنیادی بات سمجھائی تھی جو شاید میں نے تو کبھی کسی کتاب میں نہیں دیکھی, نہ کسی درس میں مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا سننے کا, کہ آخر کافروں نے قرآن پر تو اعتراض کیا, ان کے لیے سب سے آسان اعتراض الف لام میم تھا, کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا. سب سے آسان اعتراض ان کے لیے نون پر تھا, قاف پر تھا, لیکن دیکھیے کہ انہوں نے حروف مقطعات پر اعتراض نہیں کیا, الف لام پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ حروف مقطعات کی بحث میں سب سے نکھرا ہوا اور سب سے پیارا نقطہ تھا کہ کیوں نہیں کیا. میں نے امام قرطبی کے حوالے سے کہا تھا, اس لیے کہ اس طرز خطاب سے اہل عرب واقف تھے, مخففات میں عربی کی گفتگو سے اہل عرب واقف تھے. میں نے کل امام قرطبی سے زمان جاہلیت کے شعر کا ٹکڑا بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, جس میں وہ بات بالکل واضح تھی کہ قلت لہا قفی فقالت قاف. تو یہ طرز امام قرطبی نے کئی اشعار ایسے نقل کیے ہیں جو مخففات کے حوالے سے اور اہل عرب ہی کے لب و لہجے پر, اور وہ جس قسم کے مخففات ذکر کرتے تھے اس سے نکھرے ہوئے اور اسے منفرد انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں اس مخفف حرف کو نازل فرمایا. یہ کل کی بحث میں تھی. آج کی بحث جو میں قرآن کے اندر ہم نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کس قدر مشقت کے باوجود اور کس قدر سختی کے باوجود قرآن کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا ہے. اور دوسری بات جو یہاں پر ضروری تھی کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت قرآن کے لیے کیسے کیسے کام سر انجام دیے. یہ آج تین یا چار نکات ہمارے درس قرآن کے ابتدائی عنوان تھے. انشاءاللہ العزیز کل اسی میں جمع قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارکہ سے متعلق, سیدنا عثمان غنی کے دور مبارکہ سے متعلق, اور اس کے بعد قرآن جو آج محفوظ ہے اس میں امت کا کلام کمال ہے، یہ رب کی توفیق ہے، یہ خاص باریک فرق ہے، یہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پہلی امتیں اپنی کتابوں کو بچا نہ سکی اور اس امت پر کتاب بچ گئی، تو یہ اس امت کی کوئی کمال کی بات ہے، اس کی کوئی خاصیت ہے، یا یہ محض فضل الہی ہے؟ یقیناً فضل الہی تو ہوتا ہے، لیکن اس امت کے اندر کیا معاملات ہیں؟ تو چند احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت اور سابقہ امت میں مماثلت کے طور پر پیش کی ہے، اور اسی سے پھر قرآن مجید کے حفظ کا ایک خاص اور خوبصورت نقطہ نکلتا ہے. انشاءاللہ وہ تفصیلی اور ایمانی بحث ہے، اس کو ہم کل کے درس کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مضامین قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر اتارے اور ہمارے لیے صراط کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا سننا سنانا اور قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کی خدمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین ہماری طرف سے اور ہمارے بچوں کی طرف سے قبول فرمائے، اور اس کی رحمتیں ہم پر اور ہمارے بچوں کے اوپر نازل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.